يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
تفسير آپ نے ابھی تلاوت سنی آیات کی یعنی لفظی ترجمہ رکوع کے بعد پھر تلاوت آپ نے سنی تو آپ غور کیا کریں خاص طور پہ کہ کتنی اب آپ کو سمجھ آتی جا رہی ہے احکامات کی تفسیر کی اور پھر تلاوت کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش بھی کرنا اور تلاوت اپنی بھی ٹھیک کرنا یعنی بہت توجہ سے تلاوت جو ہے اس کو آپ سنا کریں اللہ رب العزت آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین اے رسول آپ دیکھیں بہت ہی محبت کا انداز بھی ہے پیار کا انداز بھی ہے اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کے مخاطب کیا گیا اے رسول کیا مقصد ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا رسول جس کو رسالت دی گئی رسول جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو یہاں پہ رسول کہہ کے مخاطب کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا مشن آپ بحثیت رسول آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو جو ہے وہ نمایاں کیا جا رہا ہے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ تمام رسولوں کی جو اہم ذمہ داری ہے جو قرآن میں ہمیں بار بار پتہ چلتی ہے ان میں پہلی اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تبلیغ رسالت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بے شک مخاطب جو ہے وہ ان کی بات سنیں یا نہ سنیں بے شک لوگ جو ہیں وہ ان کو ظلم و ستم کریں وہ ان کو جو ہیں پوری ذمہ داری سے اپنا جو فریضہ رسالت ہے ان تک پہنچاتے ہیں اور یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی تاکید کی جا رہی ہے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر اے رسول بلغ پہنچا دیجئے آرڈر کا صیغہ ہے یعنی یہ کام کرنا ہی ہے بس کر دیجئے ما انزل الیک جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف وہ یہ متلو یا غیر متلو یعنی قرآن کی شکل میں اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ کیا کرے آپ پہنچا دیجئے اور جو نازل کیا گیا وہ کہاں سے آیا من ربک آپ کے رب کی طرف سے आपके रब ने जो कुछ भी आपको पहुंचाया है, जो भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचा है, आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप वो पैगाम अपने मुखातिब तक, आप वो पैगाम लोगों तक पहुंचा दीजिए। क्यों? कि आप रसूल बनाकर भेजे गए हैं। तो आप देख लीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आपके ऊपर कुरान की ऐसी आयात का इतना असर था कि आप दुश्मन की मुखालफत, उनकी तकलीफें, उनकी परेशानियां, उसका एहसास किए बगैर आप तबलीग रिसालत का फरीजा अंजाम देते रहे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ ही क्या फरमाया, वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर तूने ऐसा न किया तो तूने रिसालत का हक ही अदा नहीं किया। तो आप देखें कि यहां पर जो है हमें क्या नजर आ रहा है, अंदाज बड़ा सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अगर जो आपके दुश्मन हैं, अगर वो आपको तंग करते हैं, वो कुरान का पैगाम पहुंचाने से आपको दुख देते हैं, आपसे लड़ते झगड़ते हैं, आप पर जुल्म-ओ-सितम करते हैं, अगर आपने एक लेटर, एक हरफ में भी कमी बेशी की, यानी कुरान की किसी आयत या उसका एक हरफ भी आपने जो है उसको छोड़ दिया, तो आपने रिसालत का जो फरीजा है उसका, उसकी अदायगी में कोताही की, आपने रिसालत का हक ही अदा नहीं किया। तो आप देख लें कि गज़वा उहुद पे तबसरा कितना सख्त था कि मशवरा करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की, और उसके बाद जो है जब मुसलमानों को नुकसान पहुंचा तो कुरान ने क्या तबसरा किया कि ठीक है, यानी मुसलमानों से गलती तो हो गई है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा गया, फाफू अनहुम वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र, सूरत आल इमरान आयत 159। ठीक है, यानी इनसे गलती हुई है तो आप भी इनके लिए इनको माफ कर दें, आप भी इनके लिए इस्तगफार करें, अल्लाह से इस्तगफार की दरख्वास्त करें, लेकिन अपने मामलात में इनसे मशवरा लेते रहना है ना। तो आप देख लें कि गज़वा उहद का तबसरा जो है, अगर कोई ये कलाम अपनी मर्जी से होता तो बाज़ू का तबसरे बड़े सख्त होते हैं, तो तबसरे हटा दिए जाते हैं। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो एक नाबीना शख्स आ गया, अबस व तवल्ला अंजाहुल आमा, तो शुरू हुआ, मुंह फेर लिया जबकि एक नाबीना उसके पास आ गया। तो आप देखिए ये आयात भी हमें कुरान में नजर आती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर जर्रा सी भी कहीं कोई कमी और कोताही है तो फौरन उसका जिक्र, कि आपको वो अपना काम जो है वो करना ही करना है, और साथ ही आपकी इस्लाह का अंदाज। और दूसरी तरफ जो है हमें क्या मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां जो है वो तबलीग करने की ताकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि किसी की मुखालफत की कोई परवाह नहीं करनी, लौमत अलाइम, पीछे भी आप पढ़ चुकी हैं, तो कि लौमत अलाइम, उसकी परवाह किए बगैर हक का काम करना चाहिए। कि जो नेक लोग होते हैं क्या करते हैं, ला यखाफूना लौमत अलाइम, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से डरते नहीं है। तो अल्लाह की राह में युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कोशिश करते रहते हैं। तो यहां पर भी यही बात कही जा रही है कि आपको ये काम करते ही रहना है, और साथ ही आपको एक तरफ आपको तंबीह है, ताकीद है, दूसरी तरफ आपको तसल्ली भी देगी। क्या कहा गया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से, लोगों के शर से बचाने वाला अल्लाह है, आप क्यों डरते हैं। तो जब इस तरह की आयात नाजिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तबलीग और रिसालत के काम में मसरूफ थे, जो पहले ही मसरूफ थे, और ज्यादा हिम्मत और जुर्रत के साथ आप मसरूफ हो गए कि हजतुल विदा के मौके पर आपने फरमाया, आपने पूछा लोगों से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, 1 लाख, या बास कहते हैं कि 1,40,000 का मजमा था, आपने फरमाया तुम मेरे बारे में क्या कहोगे। उन्होंने जवाब दिया, नशहदु अन्नका कद बलगता व अदैता व नसहता, हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और अदा कर दिया और खैर खाही फरमाई आपने। آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم هل بلغت، تین مرتبہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، اب تو اس پر جو ہے نا وہ گواہ رہنا. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حجت الوداع کے موقع پہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ سن لو، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں. آپ کو فکر تھی کہ لوگوں تک میسج چلا جائے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نماز کسوف کے بعد آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا یہ سورج اور چاند تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، انہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے. پھر خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں نے یقیناً تیرا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ اپنی مرض الموت میں تھے، آپ نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا، اس وقت رسول اللہ کے سر پر پٹی بندھی بھی تھی، اس حال میں آپ نے تین مرتبہ یہ الفاظ دہرائے اے اللہ یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. تو آپ جو تھے، ایک دفعہ بخار کی حالت میں تھے، مکی دور تھا اور ایک قافلہ آیا، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ کو بخار ہے، لیکن آپ بخار کی حالت میں جانا چاہتے تھے دعویٰ کا کام کرنے، تبلیغ کا کام کرنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ آپ بعد میں آپ یہ کر لیں کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ زندگی وفا نہ کرے، ہو سکتا ہے یہ قافلہ ہی کوچ کر جائے. آپ یاد رکھیے گا کہ آج کے اس دور میں اور آپ کی زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ آپ بھی دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں، آپ کے دروازے پر نیکی آتی ہے اور آپ کا کام ہے کہ موقع شناس بنے. آپ کا کیا کام ہے کہ آپ وقت کی قدر کریں، فریضہ اقامت دین جو ہے یا تبلیغ رسالت کا جو کام اب آپ کو کرنا ہے رسول اللہ کے بعد، آپ اس کی نزاکت حساسیت اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے ہر لمحے ہر وقت ہر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ضرور دعویٰ کا پیغام پہنچایا کریں. اور وہ شیطان ہے جو آپ کو یہ کہہ دیتا ہے، جب آپ پہنچا سکتی ہیں تو یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں آپ کو تو بولنا نہیں آتا، پتہ نہیں آپ اچھی طرح بات کر سکیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں اگلا سنے گا کہ نہیں، ابھی تو مشکل ہے، پھر کبھی میں کروں گی، اور وہ زندگی میں پھر کبھی نہیں آتا، پھر وقت وفا نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے گا اس بات کو، جو وقت گزر گیا، جو لمحہ گزر گیا، اس لمحے کے ساتھ جو نیکی بندی ہوئی تھی آپ نے اس کو ضائع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہانکے پکارے یہ کام جو تھے وہ کر رہے تھے، اور آج یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو دین کا کام، دین کا پیغام پہنچانا ہے. سیدھے رستے سے بھٹک جاتے ہیں جو لوگ، انہیں سیدھا رستہ دکھاؤ تو کوئی بات بھی ہے نا، روٹھوں کو بنانا بھی اچھی بات ہے. اور سنتوں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، دائیں ہاتھ سے سوتے کیسے تھے، دائیں کروٹ ہے نا، اور آپ کے کپڑوں کا انداز کیا تھا، یہ سب رسول اللہ کی سنتیں ہیں. لیکن ان میں سب سے بڑی سنت، سب سے اہم سنت، جو آپ کی زندگی کا مقصد تھا، جو آپ کی رسالت کا منصب تھا، جس کے لیے آپ نے جو ہے وہ طائف میں پتھر کھائے، جس کے لیے آپ نے مکہ سے ہجرت کی، جس کے لیے غزوات ہوئے، جس کے لیے آپ نے ظلم و ستم سہے، وہ کیا تھی؟ انسان ہدایت پا جائے. وہ کیا تھا؟ وَإِن لَمْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، یعنی اگر آپ نے یہ کام نہ کیا دعوت دین کا تو رسالت کا حق ادا نہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کام کر گئے، اب اس کے بعد میرے اور آپ کے کندھوں پر، نازک اور کمزور کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرتی ہے. جو لکھ سکتا ہے وہ لکھ کر، جو بول سکتا ہے وہ بول کر، جو ویسے کسی کو بتا سکتا ہے بتا کر، جو کرسیاں بچھا سکتا ہے کرسیاں بچھا کر، جو ڈالر خرچ کر سکتا ہے وہ ڈالر خرچ کر کے، جو وقت دے سکتا ہے وہ وقت دے کر، کسی چیز کو حقیر اور کمزور نہ سمجھیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں آپ. کیوں؟ دین اسلام جو ہے اس کی مثال ایسے ہی جیسے کہ سمندر ہے جو بہ رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے حصے کی بوندیں اس میں ڈالی کہ نہیں ڈالی، آپ نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے. اور اللہ رب العزت نے ایک طرف تو یہ کہا کہ ڈرنا کسی سے نہیں، دشمن خواہ کچھ ہی کیوں نہ کرے آپ نے یہ فرض ادا کرنا ہے، دوسری طرف کیا کہا، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا. واللہ یعصمک من الناس, آپ کو گھبرانا تو نہیں ہے لیکن ساتھ ہی کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دشمن سے آپ کی حفاظت کرے گا کہ دشمن آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے تبلیغ و رسالت کے احکامات ملے تو میرے دل میں اس کی بڑی ہیبت تھی, کیونکہ ہر طرف سے میری تکذیب اور مخالفت ہو رہی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ لوگ کریں گے. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا. اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے لیے حالات بڑے ہی سخت تھے, لوگ آپ کی دشمنی کرتے تھے, آپ کی مخالفت کرتے تھے, اور کئی موقع ایسے ملتے ہیں کہ آپ کو زخمی کرنے کی, آپ کو جان سے مار دینے کی کوشش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر سو نہیں سکتے تھے, صحابہ تھے جو پہرہ دیتے رہتے تھے, آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے صحابہ, سفر میں بھی اور گھر میں بھی, دن میں بھی اور رات میں بھی. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب کو رخصت کر دیا کہ اب مجھے پہرے اور حفاظت کی ضرورت نہیں رہی, اللہ نے میری حفاظت کا کام خود اپنے ذمے جو ہے وہ لے لیا ہے. اور آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پر قریش مکہ, یہودی اور منافق, ان کی طرف سے تقریباً 17 حملے جو تھے وہ قاتلانہ آپ پر ہوئے, اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور ایسے کافروں کو ذلیل اور رسوا کر دیا. تو یہ سارے موقع تھے جہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے آپ پر حملہ کیا, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر آپ کی جو ہے وہ حفاظت کی. بے شک توحید کا اور دعوت کا آغاز تھا تو اہل مکہ نے آپ پر حملہ کیا, اور پھر ابو جہل نے جیسے ارادہ قتل کیا, پھر عقبہ بن ابی معیط نے آپ پر جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے آپ پر جو ہے وہ آیا اور آپ کے گلے میں رسی ڈال کر, گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دیے. پھر اسی طرح جو ہے حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے جو ہے وہ نکلے. پھر اسی طرح قتل کے ارادے سے ابو طالب سے سودا بازی کی گئی, اہل مکہ نے سرداروں نے سودا بازی کی. پھر اسی طرح جو ہے وہ مشورہ قتل جو آپ کی ہجرت کا سبب بنا وہ سورت انفال کی آیت 30 میں موجود ہے کہ کیسے ابلیس بھی اس میں آیا اور قبائل کے 11 آدمی, مختلف قبائل کے 11 آدمی آپ کے پاس آپ کے گھر کا محاصرہ کیے رہے اور ارادہ کیا تھا کہ قتل کرے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت مکہ سے ہجرت کروا کے مدینہ جو تھا پہنچا دیا. پھر آپ کی ہجرت کے بعد بھی آپ کی گرفتاری اور قتل پر 100 اونٹ انعام کی پیشکش تھی, اور اس کے لیے مختلف لوگ جو تھے وہ دوڑ رہے تھے کہ آپ کو کسی طرح پکڑ لیں. اور آپ کو وہ مشہور واقعہ بھی یاد ہوگا کہ سراقہ بن مالک بھی آپ کا تعاقب کرتے ہوئے جو پہنچا تو وہ بھی اسی لیے تھا. پھر اسی طرح عمیر بن وہب, اس نے ارادہ قتل کیا 2 ہجری میں, ہے نا. پھر اس طرح جو ہے وہ یہود کا منصوبہ قتل تھا 4 ہجری میں. پھر اسی طرح سمامہ بن اسال نے آپ کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ ارادہ کیا 6 ہجری میں. پھر اسی طرح آپ کو جو ہے وہ یہودیوں نے سازش کی 7 ہجری میں کہ زہر دے کر بکری کے گوشت میں آپ کو جو ہے وہ اس کے ذریعے آپ کو مار دیا جائے نعوذ باللہ. پھر جو ہے وہ 7 ہجری میں خسرو جو پرویز تھا شاہ ایران, اس نے بھی قتل کا ارادہ کیا, اور پھر جو ہے وہ ہمیں جادو کے ذریعے آپ کو ہلا کرنے کی سازش جو ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے, اور جس سلسلے میں وہ سورت ناس اور سورت فلک جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. پھر اسی طرح دشمن قبیلہ کے ایک بدوی کا بھی ارادہ قتل تھا جب آپ غزوہ ذات الرقاء سے واپس آ رہے تھے. پھر اسی طرح فضالہ بن عمیر کا ارادہ قتل. پھر منافقوں کو آپ کو قتل کرنے کی سازش غزوہ تبوک سے واپسی پر, جو 14 یا 15 منافق تھے انہوں نے سازش کی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ مار دے, تو حذیفہ بن یمان نے جو کہ آپ کے رازوں کی حفاظت بھی کرنے والے تھے, صاحب السر یعنی راز کی حفاظت کرنے والے کا آپ نے ان کو ٹائٹل دیا, تو وہ آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان کے جو سواریاں تھیں ان کو مار مار کر دور کر دیا منافقوں کی. اسی طرح عامر بن طفیل نے بھی آپ کے قتل کی سازش کی تھی. تو اس طرح یعنی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسے مختلف واقعات ملتے ہیں جو کہ جس میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ کرنے والا ہے. ان اللہ لا یہد القوم الکافرین, کہ بے شک اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا, کافروں کو کامیابی کا راستہ ہرگز نہیں دکھائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہدن لفظ جو ہے, یہ یہدی لفظ جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ راستہ, ہدایت, لیکن یہاں پر اس کے معنی کیا ہیں کہ کسی کو اس کی کوششوں اور تدبیروں میں جو ہے وہ کامیاب کر دینا. تو یہ کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کریں, یہ کتنی ہی تدبیریں کیوں نہ کریں, آپ کو نقصان پہنچانے کی, آپ کے فریضے کو نقصان پہنچانے کی, دعوت دین کو پھیلانے سے روکنے کی, پھیلنے سے روکنے کی جو بھی کوششیں کریں, تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو, کافروں کی کوششوں کو کامیاب نہیں کرے گا. پھر کیا فرمایا, اب آپ دیکھیں کہ وہ کون سا پیغام تھا جو کہ پہنچانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب مزید جو ہے وہ اس کا متن بتایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ پیغام جو اہل کتاب کو بھی آپ نے سنانا تھا اور سب کو سنانا تھا. کیا, قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. وہ پیغام کیا تھا کہ اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ اے اہل کتاب, تم نہیں ہو کسی بھی حقیقت پر, اہل کتاب تم کسی اصل پر نہیں ہو اس وقت تک جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو. تو یہ پیغام آپ نے سنانا تھا, آپ نے اہل کتاب کو یہ بات بتانی تھی کہ جو کچھ بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اترا ہے تم اس کو قائم کرو, اور اگر تم نے قائم نہ کیا تو تمہاری کوئی بھی بنیاد نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہم جو ہیں ایک برگزیدہ امت ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں, چہیتے ہیں, ہے نا, اللہ کے چہیتوں کی اولاد ہیں, تو آخرت کی سزا سے بھی محفوظ رہیں گے, ہے نا. تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ ہم بڑے خاص لوگ ہیں, خاص گھرانہ ہے؟ کیسے خاص بن سکتے ہو جب تک کہ اللہ نے جو پیغام تورات اور انجیل کی شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے جب تک کہ تم اس کو قائم نہ کر دو. اگر تم اس کو قائم نہ کرو تو یہ کیا, یہ جھوٹی آرزوئیں ہیں, یہ ایسی باتیں ہیں جو تم ہواؤں میں اڑاتے ہو. تو اصل چیز کیا ہے کہ تم عمل کرو. اور دوسری بات کیا کہی, وما انزل الیکم ربکم, کہ جو کچھ بھی تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے, یعنی تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے. یعنی پہلے کیا کہا کہ تورات اور انجیل جو ہے تم اس کو قائم کرو, اور اس کے ساتھ ان کتابوں کو بھی قائم کرو جو تمہارے رب کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے. تو یہاں پر ایک طرف جو ہے وہ قرآن اور قرآن مجید کو بھی قائم کرنے کو کہا جا رہا ہے, اور دوسری طرف تورات اور انجیل کو بھی. تو مقصد کیا ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی اس تعلیم پر قائم رہتے جو پیغمبروں کی تعلیم تھی, جو اللہ نے پیغمبروں کو کتابیں دی تھیں, تو یقیناً وہ کیا کرتے, وہ رسول اللہ کو مانتے, وہ قرآن مجید پر ایمان لاتے, ہے نا. تو تبدیلی مذہب کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دی. وہ جو تھے قوامین بالقسط یا شہداء للہ بن کر نہ رہے. ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی حد تک رہ گئے. ان کے پاس دینی پیشوائی یا مذہبی تقدس جو تھا وہ کیا تھا, اس کی کچھ اب بنیاد نہیں تھی. نہ وہ تورات کو مانتے تھے, نہ وہ انجیل کو, اور اس کیوں نہیں مانتے تھے, اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر لی ہوئی تھی, تحریف کر لی تھی, لفظی بھی اور معنی بھی دونوں لحاظ سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یعنی اگر تم نے تورات اور انجیل کو قائم نہ کیا, اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے, یعنی ان کتابوں کو بھی تم نے قائم نہ کیا, تو پھر کیا ہے کہ تم کسی بھی حقیقت پر نہیں ہو. تو یہاں پر مفسرین کی کیا رائے ہے, وما انزل الیکم ربکم سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تو اگر کیونکہ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے پاس ان صفات کا پیغمبر آئے گا, اور تمہارے پاس جو ہے وہ پیغمبر ایسی کتاب لے کر آئے گا جو آخری کتاب ہوگی، تو اس پر ایمان لانا، اس کی پیروی کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی گواہی دینا، تو یہاں اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ. پھر ہوا کیا کہ جب انہوں نے قائم نہ کیا، قائم کرتے تو ان کو کیا ملتا؟ ہدایت ملتی، اللہ کی رضا مندی ملتی. تو جب انہوں نے قائم نہ کیا، اور وہ لوگ جو بھی اللہ کے پیغام کو، اللہ کی کتابوں کو قائم نہیں کرتے، پھر اللہ ان کو کیا دیتا ہے، کیا سزا ان کو ملتی ہے؟ ضرور اضافہ کر دے گا. بلا یزیدنا، ضرور بضرور زیادتی کی جائے گی، اضافہ کیا جائے گا. کثیر منہم، ان میں سے زیادہ لوگوں میں. کیا یعنی کس چیز کا اضافہ کیا جائے گا؟ طغیان و کفرا. آگے جو ہے آپ دیکھیں مل رہا ہے نا، طغیانی اور کفر میں، سرکشی میں، انکار میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ کر دے گا. تو اگر وہ ایمان لاتے تو اللہ ان کے لیے ہدایت میں اضافہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا کہ ولا یزیدنا کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ نے ان کے رب کی، اللہ نے یعنی ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی ان پر نازل کیا گیا تھا، جب انہوں نے اس کو قائم نہ کیا تو پھر اللہ نے کیا کیا، ولا یزیدنا کثیرا منہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے زیادہ جو ہے ان کو بڑھا دیا، حسد میں بڑھا دیا، طغیانی میں بڑھا دیا، اور کفر میں بڑھا دیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ پہلے کہا جا رہا ہے کہ تم قائم کرو تورات، انجیل اور قرآن کو، ہے نا. تورات انجیل کا قائم ہی دراصل قرآن کا قائم تھا نا، اس کا قیام تھا. تو جب انہوں نے تورات اور انجیل میں ہی تحریف کر لی، تو ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی انکار کر دیا کہ نہ آخری کوئی رسول ہے، نہ آخری کوئی کتاب ہے، نہ وہ اس پر ایمان لائے، انکار کرنے والے شامل ہو گئے، ہے نا. جب انہوں نے انکار کیا، اور جو بھی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ بات تو واضح تھی، ضرور تھا اللہ کی طرف سے یہ پیغام بھی تمہارے لیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور اگر تم اس کو قائم نہیں کرتے تو پھر کیا ہے کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے زیادہ لوگوں میں بڑھا دے گا حسد کو، طغیانًا سرکشی کو، وَكُفْرًا اور انکار کو. فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو اب کیا کرو کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے انکار پر کیا کرو، ترس نہ کھایا کرو. یعنی انکار کرنے والی قوم جو ہے، اب اس پر ترس نہیں کھانا چاہیے. تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے اور بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی تورات اور انجیل کو جو قائم کرنے والے تھے، انہوں نے جب اس کو انکار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سرکشی اور ان کے کفر اور شرک میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا. تو کیوں انہوں نے انکار کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ حسد تھی. یہودیوں میں کیا تھا؟ حسد تھا، جو پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہ بھڑک کر باہر آیا. وہ حسد دبا ہوا تھا، اور حسد کس چیز پر تھا؟ کہ آخری رسول کی بعثت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہوئی. ہاں، وہ کہتے تھے کہ ہم ہی میں سے کیوں نہیں وہ پیغمبر آیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب کسی قوم کی مت ماری جاتی ہے، جب کوئی قوم اندھی ہو جاتی ہے، تو وہ قوم کیا کرتی ہے کہ وہ انکار کرتی ہے، اور جب انکار کرتی ہے تو اللہ بھی اس کو سزا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے ان کے طغیانی میں، ان کے کفر میں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسی قوم پر غم نہ کھایا کریں، انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک ہونے کی دعوت دی ہے. ٹھیک ہے. فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ان کے اوپر جو ہیں وہ ترس کھائیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی لے لی. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی ہدایت کی بجائے گمراہی لے لے، ایمان، عمل صالح، علم نافع کی بجائے وہ لوگ جو ہیں طغیانی اور کفر کا شکار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہے کہ ہم بھی ان کو کفر میں جو ہے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اب آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اب آپ کا کام ہے پیغام پہنچاتے رہیں. پھر کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس بات پر سوچیں کہ خواہ وہ لوگ, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, نمبر دو کون سے لوگ ہیں, وہ جو یہودی ہو گئے یعنی ایمان لانے والے ہوں یا پھر یہودی ہوں, نمبر تین کون ہے, صابی. بعض لوگ کہتے ہیں آپ پیچھے سورۃ البقرہ آیت 82 میں بھی یہ بات پڑھ چکی ہیں اور آیت 62 میں بھی یہ بات آپ پڑھ چکی ہیں کہ صابی اور ایسے لوگ جو کہ مختلف گروہ تھے, کہ صابی جو ہے اس سے مراد کون لوگ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ستاروں کی پوجا کرنے والے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور قبلہ کے خلاف نماز پڑھتے تھے. مانتے تو تھے زبور کو, لیکن اس کے علاوہ ان کے اندر جو یعنی دین میں انہوں نے تبدیلی کر لی تھی, صابی دین سے ہٹ گئے تھے. تو اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ بے شک وہ صابی ہوں یا پھر عیسائی ہوں, وہ نصارہ, یعنی کوئی بھی شخص, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ دین کا ٹھیکے دار ہے. مسلمان ہوں, یہودی ہوں, صابی ہوں یا عیسائی, اصل چیز کیا ہے, من آمنا باللہ, نمبر ون جو اللہ پر ایمان لائے, نمبر ٹو والیوم الآخری اور روز آخرت پر ایمان لائے, اور نمبر تھری کیا ہے, وہ عمل صالحا اور عمل صالح کرے. تین یہاں پہ شرائط بتائی جا رہی ہیں, نمبر ایک ایمان, نمبر دو آخرت پر ایمان, نمبر تین عمل صالح. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کسی کوئی رنج کا جو ہے وہ مقام ہے. اب آپ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ آیت 62 میں بھی آپ نے یہی بات پڑھی تھی, ہے نا, وہاں پہ کیا کہا گیا تھا, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی جو بات بتائی جا رہی تھی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم تو یہودی ہیں, کوئی کہتا ہے ہم عیسائی ہیں, کوئی کہتا ہے ہم تو صابی ہیں, کوئی کہتا ہے ہم تو جیسے مسلمان کہیں جی ہم تو امت محمدی ہیں, تو اصل چیز کیا ہے, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور ایمان کے ساتھ جو ہے وہ عمل صالح. اور اگر کوئی عمل صالح نہیں کرتا تو پھر اللہ کے ہاں جو ہے وہ کوئی بھی اس کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے 62 میں بھی آپ نے یہی بات پڑھی, اور آیت 82 بھی سورۃ البقرہ کی یہی بتاتی ہے کہ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے لوگ جنت میں جائیں گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جنت میں رہیں گے. تو یہاں پر ان کے اسی غلط عقیدے کی جو ہے وہ تردید کی جا رہی ہے, جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو عیسائی ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یعنی یہ کہنا کہ ہم تو فلاں امت میں سے ہیں یا فلاں پیغمبر کو ماننے والے ہیں یا فلاں کتاب ہمیں ملی, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو. اور یہاں پہ تفصیل مطلوب نہیں ہے, یعنی اب آپ دیکھیں کہ صرف اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے, باقی ایمانیات کا ذکر ہی نہیں ہے. تو یہاں بتانا کیا مقصد ہے کہ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہیں. کوئی بھی کہتا ہے کہ ہم تو جی فلاں لوگ ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے آج کے دور میں جی ہم تو جو ہے نا مسلمان ہیں لیکن ایمان اور عمل صالح ہی نہیں ہے, تو پھر یہ کہنا فائدہ نہیں دے سکتا. کچھ کہتے ہیں جی ہم تو سید ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم ہاشمی ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم تو صدیقی ہیں. تو یہ ذات پات جو ہے یا حسب اور نسب اس پہ فخر کرنا یا یہ کہنا ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے, کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اللہ کے ہاں جب تک کہ کوئی جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے جو ہے وہ آگے نہیں پڑتا. تو کیا بات پتا چلی, اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز بہت اسپیشل ہے جس کے اسپیشل کریڈٹ ملنے والے ہیں تو وہ ہے ایمان اور عمل صالح. تو کریڈٹ کا دار و مدار اللہ کے نزدیک ایمان اور عمل صالح کے پر ہے, اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے, اس کے بغیر آخرت جو ہے اس سے آخرت کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی بات کی کہ اصل چیز کیا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر, تو جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور کرے عمل صالح, تو ان کے لیے پھر آخرت میں بھی کوئی غم نہیں ہے, کوئی رنج نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ وہ پیغام تھا جو رسول اللہ کو جو ہے وہ لوگوں کو پہنچانا تھا، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، اور پھر آج یعنی اس دور کے جتنے بھی لوگ تھے مسلمانوں کو بھی، سب کو پہنچانا تھا کہ کوئی بھی کسی باطل عقیدے کی وجہ سے جو ہے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، ہے نا. آج ہی بعض لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہماری تو حافظوں کی لڑی ہے فیملی میں، کوئی کہتا ہے جی ہماری تو والد بہت بڑے سکولر تھے، دادا تھے، کوئی کہتا ہے ہماری والدہ ایسی تھی. تو اصل بات کیا ہے کہ پدر ماں سلطان بوت سے بات نہیں چلے گی، تم کیا ہو، ہے نا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت مسیارہ. گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یعنی بلندی سے اٹھا کر زمین پر کیوں آ گئے آج مسلمان، کیوں ذلیل اور حقیر ہیں، کیوں رسوا ہیں، کیوں کوئی وزن نہیں ہے، کیوں کوئی آواز نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلاف کی میراث قرآن جو ہے نا اس کو بلائے طاق رکھ دیا. ہم نے قرآن پر عمل کرنا، سنت کو زندہ کرنا اس کو چھوڑ دیا. اب اس کے بعد جو ہے پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ عہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کون سا عہد؟ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. وہ کون سا عہد تھا؟ اور آپ دیکھیں کہ آپ سورت البقرہ جو ہے آیت 82 میں بھی عہد کے بارے میں پڑھ چکے، سورت المائدہ آیت 10 میں بھی آپ نے جو ہے وہ عہد کے بارے میں پڑھا. سورت مائدہ آیت 12 میں، ہے نا، مائدہ 10 میں نہیں بلکہ مائدہ آیت 12 میں کیا عہد کے بارے میں پڑھا تھا؟ وہاں پہ یہی تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا. تو وہ کیا تھا؟ کہ ان میں 12 رقیب مقرر کیے تھے. تو یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو اگر آپ جمع کریں نا، کہ مختلف قوموں سے جو عہد لیا گیا، تو مسلمانوں سے یا بنی اسرائیل سے یا اہل کتاب سے کسی سے بھی، تو عہد کیا ہے؟ بندگی کا عہد، اپنے اوپر دین کو نافذ کرنا اور دنیا میں دین نافذ کرنا. الستو بربکم والا عہد جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا. تو یہاں پہ بھی اسی طرف دوبارہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا. پختہ وعدہ کس کا تھا؟ بندگی کا، اپنے آگے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانے کا، اپنے اوپر اللہ کی تعلیمات کو نافذ کرنے کا. اور اس عہد کے لیے، اس کی تجدید کے لیے ہم کیا کرتے رہے؟ اللہ رب العزت کی طرف اشارہ ہے، اخذنا و ارسلنا، ہم نے لیا تھا اور ہم نے بھیجے تھے. کون؟ الیہم رسولا، ان کی طرف رسول. ایک کے بعد دوسرے رسول کو بھیجنا، ایک کے بعد دوسرا نبی جو بھیجا، امبیسیڈر اللہ نے بھیجے، کس لیے؟ کہ وہ اس عہد کی تجدید کریں. اور وہ رسول جو تھے وہ آتے تھے اللہ کا پیغام لے کر. کلما جاءہم رسول، جب کبھی ان کے پاس رسول آتے، بما لا تهوا انفسهم، جو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے. یعنی رسول وہ چیز لے کر آتے تھے جو ان کے نفسانی خواہشات کے خلاف تھی. رسول تو بتاتے تھے نا کہ کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنے، اپنی خواہشات نفس کی پوجا نہیں کرنی. تو تم نے پھر کرنا کیا ہے؟ تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. رسول کیا کرتے تھے؟ ان کی گمراہیوں پر ان کو ٹوکتے تھے، ان کی گمراہیاں جو تھیں ان پر ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے. تو جب بھی کوئی رسول آتا تھا اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا تھا، اور وہ رسول کی جو تجدید تھی، ان کی جو یاد دہانی تھی، ان کی جو تذکیر تھی، ان کا جو واعظ تھا، وہ جب سمجھتے تھے نا کہ یہ ہماری خواہشات کے خلاف ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ یہ نہیں کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کا بھی ایسا ہی حال ہے نا، کہ قرآن پڑھتے ہیں، آیتوں میں سے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ عمل جو آیات کے خلاف ہیں اس کی اصلاح تو نہیں کرتے، گزر جاتے ہیں آگے پڑھ کر. تو وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہیں، تو کرتے کیا تھے؟ اصلاح کرنے کی بجائے فریقاً کذبوا، ان میں سے ایک گروہ نے تو سیدھا انکار ہی کر دیا، تکذیب ہی کر دی. کہتے تھے یہ ہے ہی نہیں، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں. سرے سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ جھٹلا دیا. دوسرا انہوں نے کیا کیا؟ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ایسے جو پیغام لے کر آنے والے تھے اللہ کے امبیسیڈر، ان کو قتل ہی کر دیتے تھے. یعنی ایک تو رسولوں کی تکذیب کی، دوسرا کیا تھا؟ قتل کرتے تھے. اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ کہ جب انہوں نے جھٹلایا میرے امبیسیڈر کو، انہوں نے قتل کیا میرے پیغمبروں کو، تو وہ کیا سمجھے تھے کہ ان کو کوئی پکڑے گا نہیں؟ وہ کیا سمجھے تھے کہ ان کے ان جرموں پر اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا؟ اللہ نے جب ان کو ڈھیل دی تو وہ سمجھے کہ اب بس کچھ بھی نہیں ہے، جو چاہے وہ کرتے چلے جائیں. تو ڈھیل دینے کا مطلب کیا تھا؟ وہ اپنی اصلاح کرتے، لیکن اصلاح کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ اور زیادہ غلطیاں کی. وحسبوا، اور انہوں نے یہ سمجھا، اللہ تکون فتنہ، تو ان کے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اب کچھ پوچھ نہیں ہوگی، جو چاہے کریں. اور پھر کیا کیا؟ فعمو، بس اندھے بن گئے، یعنی دین کو پڑھا ہی نہ، سمجھا ہی نہ، اندھے بن گئے. بس سمو، اور صرف اندھے ہی نہیں بنے، بہرے بن کر رہ گئے. سب کچھ کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، دیکھتے تھے، سنتے تھے، لیکن حق بات کے لیے، دین حق کے لیے اندھے اور بہرے بن گئے. یعنی جب ان کو مہلت ملی، جرم پر پکڑ فوراً نہ ہوئی، ان کی رسی کو جو اللہ نے ڈھیلا چھوڑا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کھینچا نہیں، ڈھیل دے دی، تو ان کو تو اصلاح کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فعمو وصمو، اندھے اور بہرے بن کر رہ گئے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ ثم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ نے، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو جب توبہ اللہ کے لیے آئے گا تو کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، یعنی ان کو اصلاح کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی، گناہوں پہ فوراً نہ پکڑا. اور کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ شاید یہ لوگ اب توبہ کر لیں، شاید کہ اپنی اصلاح کر لیں. ان کی اپنی مرضی تھی، لیکن انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے اس ڈھیل کو، یہ ثم تاب اللہ علیہم کو، انہوں نے لائسنس سمجھ لیا، گناہوں کا لائسنس. انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جتنے چاہیں گناہ کریں، جتنا چاہیں اپنے ڈول کو گناہوں سے بھر لیں، جتنا چاہیں اپنے پیمانے کو اللہ کی نافرمانیوں سے بھر لیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ ثم عموا وصموا كثير منهم، پھر اور زیادہ اندھے ہو گئے، پھر وہ بہرے بن گئے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے، اکثر لوگ اندھے اور بہرے ہی بنتے چلے گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تو ان کی سب حرکات جو ہے وہ دیکھتا ہے نا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے ان کے تکذیب اور قتل انبیاء کی وجہ سے جب اللہ نے ان کو نہ پکڑا، تو وہ یہ سمجھے کہ اب ہمیں کبھی کوئی پکڑے گا ہی نہیں، ہم جو چاہیں کریں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ حق کو دیکھنے اور سننے کی بجائے مزید اندھے بن گئے، مزید بہرے بن گئے. توبہ نہ کی بلکہ عمل کو ریپیٹ کیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو سب کچھ یہ دیکھ رہا تھا، مجھے تو سب اس بات کی جو ہے وہ خبر تھی. تو اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہاں پہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہودیوں پر جو بڑی بڑی تباہیاں آئی ہیں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ تو بصیر ہے نا، اللہ تو ساری کرتوتیں دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو لازماً ان کو سزا دیتا ہے، اور سزا دیے بغیر رہتا نہیں ہے. اور ہمیں جو ہے وہ قرآن میں مختلف اور جگہوں پہ یہ بات ملتی ہے کہ کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سزا دی ہے نا. اور آیات میں آپ اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا، اور اسی طرح آپ بنی اسرائیل میں بھی مزید جو ہے وہ پڑھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ سزا دی، اور ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے ان پر جو تھے وہ بند کر لیے. اب یہاں تک بات ہو رہی تھی یہودیوں کی کہ انہوں نے کیا کیا ہے نا، اور عام لوگوں کی. اب آگے ذکر ہو رہا ہے نصارہ کا کہ ان کا جرم کیا تھا. لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، ہو المسیح ابن مریم. ایک گروہ عیسائیوں کا کون تھا جو یہ کہتا تھا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے. حضرت عیسیٰ کو، جو حضرت مریم کے بیٹے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ، ہوا کہ وہ تو بس اللہ ہی ہیں، ہے نا، یہ ان کا عقیدہ تھا. کیسا گناہ تھا ان کا، کیسا کفر تھا ان کا. اور آپ دیکھ لیں کہ سورۃ آل عمران آیت 63-62، سورۃ نساء آیت 171 اور 173، اس میں ان کا جو عقیدہ تھا حلول کا اور تثلیث کا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ بات بھی بتائی ہے کہ یہ باتیں کفر کی باتیں تھیں. है ना। तो अब आप देखें कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो इब्ने मरियम हैं वो कौन है, वो गोया के वो वही खुदा हैं। हालांकि उन्होंने क्या कहा था, वकाल अल मसीह या बनी इसराइल अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो ये कहा था, ए बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो, रब्बी मेरा रब है वो, और रब्बकुम और तुम्हारा रब भी। और आप देख लीजिए कि यानी उन जिसको वो खुदा कह रहे हैं और उनका खुद जो है क्या कहना था, हा? उनका अल्लाह पर ईमान और अकीदा क्या था, उन्होंने तो कोई ऐसा दावा नहीं किया था कि मैं कोई खुदाई में जो है वो शरीक हूं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा था कि मैं कौन हूं, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, है ना, तुम अल्लाह की बंदगी करो और मैं भी अल्लाह की बंदगी करता हूं, यानी अल्लाह मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है, तो तुम भी बंदगी करो और मैं भी बंदगी करूं। और आप देख लें कि सूरत आल इमरान आयत 51 उसमें भी हमें ये पैगाम जो है वो मिलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है क्या बात कही थी, उन्होंने कोई ऐसा दावा नहीं किया था जो कि ये ईसाई जो थे वो करते थे। आयत 51 सूरत आल इमरान में क्या फरमाया, इन्नल्लाहा रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाजा सिरातुम मुस्तकीम, वहां पे भी यही पैगाम दिया। फिर सूरत मरियम आयत 36 वहां पे भी उन्होंने जो है यही पैगाम दिया, क्या फरमाया, व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाजा सिरातुम मुस्तकीम। उन्होंने इस बात को रद्द किया। और आज 35 को आप पढ़ें तो बात और वाज़े हो जाती है सूरत मरियम में, मैं कैन लिल्लाही अन यत्तखिज़ा मिन वलद, अल्लाह ताला के लिए औलाद नहीं हो सकती, नहीं है कि अल्लाह किसी को अपनी औलाद बनाए, सुभाना वो तो बिल्कुल पाक है। इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फ़यकून, यानी जब वो किसी बात का हुक्म देता है तो इतना ही कहता है कि हो जा और वो हो जाती है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम का बिन बाप के पैदा होना, बस ये अल्लाह ताला ने ऐसा चाहा तो ऐसा हो गया, तुमने खुदाई में क्यों शरीक कर लिया उनको। तो यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा था कि ऐ बनी इसराइल तुम अल्लाह की बंदगी करो, जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रम अल्लाह, जिस किसी ने अल्लाह के साथ जो है वो किसी को शरीक ठहराया तो क्या है, उस पर अल्लाह ने हराम कर दिया, किसको, अल जन्नता, जन्नत को। फकद हर्रम अल्लाह अलैहि जन्नता, अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी, वह मअवाहुन नार, और उसको जो है वो क्या दिया, दोजख को, आग को ठिकाना बना दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो शिर्क करने वाले हैं या ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बनाने वाले हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये ऐलान कर रहे हैं कि शिर्क करने वाले जो हैं उनको क्या मिलेगा। यहां से जो है ना, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, मुफस्सरीन कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम का इतना ही कलाम था, वकाल अल मसीह या बनी इसराइल अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। आगे अल्लाह ने कलाम किया है, ईसाइयों को तंबीह की है, उनको डराया है कि जो कोई ऐसा करता है, वो जो शिर्क करेगा, तो उस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया और दोजख को हलाल कर दिया, उनको सवाए दोजख के कुछ मिल नहीं सकता। और अगली सजा उनको क्या मिलने वाली है कि कोई इनका मददगार नहीं है। आप याद रखिएगा, अंसार, नसर, नुसरत, मदद करना, ये मुदाफे, बचाना, मुदाफे, कौन होता है जो बचाता है, कोई मुसीबत में हो, कोई परेशानी में हो, कोई डूब रहा हो, कोई मर रहा हो, कोई किसी को कोई मार रहा हो, कोई सजा में हो, तो कोई उसको आकर उसकी मुदाफियत करे। अंसार कौन होते हैं, मुदाफियत करने वाले, लेकिन उनका कोई मुदाफे नहीं है, उनका कोई मददगार नहीं है जिसको अल्लाह सजा दे। अब आयत 73 में ईसाइयों के एक और ग्रोह का जिक्र किया जा रहा है। आपने आयत 72 में तो ये पढ़ा ना कि वो ये कहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है, है ना, एक अकीदा ये था। अब दूसरा अकीदा लोगों का क्या था, दूसरा ग्रोह क्या कहता था कि तीन खुदाओं के वो कायल थे, وہ کیا کہتے تھے؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، ثالث اول پہلا ہوتا ہے، ثانی دوسرا ہوتا ہے، ثالث تیسرا، یعنی ثلاثه ثالث ثلاثه، تین میں کا تیسرا، تین میں سے ایک اللہ ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی عیسائیوں کے ہاں عقیدہ جو تھا توحید کا، اس میں جو اختلاف تھا، کوئی تو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی خدا ہیں، کوئی کہتے تھے کہ نہیں خدائی میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں، ان کی والدہ بھی شامل ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی شامل کر دیتے تھے، ہے نا؟ تو مختلف ان کے اندر گروہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں. تو کتنے خدا ہیں؟ ایک ہی خدا ہے، اور کوئی خدا جو ہے وہ ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ غلط بات کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اس نے گویا کہ ظلم کیا. یعنی اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی اگر امت مسلمہ بھی کوئی ایسا عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اللہ کے اختیارات اور حقوق میں وہ شرک کرتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ گویا کہ اس نے بھی جو ہے وہ کفر کیا. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ باز نہ آئے جو کچھ یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جس نے بھی کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. ایسے ہی نہیں کہ بچ جائیں گے، بڑی سخت سزا جو ہے وہ ان کو دی جائے گی. تو ان کو اپنے کفر سے، شرک سے باز آ جانا چاہیے. اب آپ دیکھ لیں گے آج جو ہے امت مسلمہ بھی تو کہتی ہے نا، داتا گنج بخش، علی مشکل کشا، ہے نا؟ امت مسلمہ بھی کہتی ہے فلاں پیر کے پاس جائیں تو بیٹا مل جائے گا، فلاں کے پاس جائیں تو جاب مل جاتی ہے، فلاں کے پاس جائیں تو فلاں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جو کچھ بھی مانگے تو اللہ سے مانگنا چاہیے. کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے جو کہ شرک کی تعریف میں آتا ہو. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک ٹھہرایا تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے. اور یہ ایسی سخت بات ہے. یا کیا کہا جا رہا ہے، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں اگر یہ اس سے باز نہ آئے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کے کفر کی وجہ سے ضرور بضرور چھوئے گی کیا چیز، عذاب علیم، دردناک عذاب چھوئے گا ان کو. تو کرنا کیا چاہیے؟ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ اب بھی توبہ نہیں کریں گے؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنا سخت اللہ کے احکامات، ایسا سخت اللہ کا ڈراوا، اللہ کی تنبیہ، افلا یتوبون الی اللہ، کیا اے لوگوں بس اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ کیا اب بھی گناہوں سے لوٹو گے نہیں؟ کیا اب بھی شرک کو چھوڑو گے نہیں؟ کیا اب بھی رسولوں کی تکذیب کرتے رہو گے؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں توبہ کرنی چاہیے. پھر کیا یہ لوگ اب بھی توبہ نہیں کریں گے؟ اب بھی اپنے رویوں پر نادم نہیں ہوں گے، شرمندہ نہیں ہوں گے؟ توبہ کیا ہے؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹ آنا. تاب کیا ہے؟ توبہ، توب، پلٹ آنا، لوٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف لوٹ آنا. اور توبہ کے اندر کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ کہ فوراً توبہ کرنا. دوسری بات کیا؟ ندامت، احساس شرمندگی. تیسری بات کیا ہے؟ کہ پھر فوراً نیک عمل کرنے شروع کر دینا. چوتھی بات کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. ہے نا، آپ پیچھے پڑ چکی نا، ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کرتے، دیر نہیں کرتے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ شرمندہ ہوتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور استغفار کرنا، ہے نا؟ اور یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ، مختلف دعائیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہے نا، مختلف دعائیں مانگنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں دن میں 70 دفعہ، 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے نیک تھے، ساری زندگی عبادت مشقت میں گزاری اور اس کے باوجود استغفار کرتے تھے، ہے نا؟ تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا شرک سے، کفر سے. اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ کیا اب بھی توبہ نہیں کرو گے، کیا اب بھی استغفار نہیں کرو گے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا، کہ اگر توبہ کر لو، اگر گناہوں کی معافی مانگ لو، اگر اپنے گناہوں کا احساس کر لو، تو تم اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے. تم لوٹو تو صحیح اللہ کی طرف. اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ تو صحیح، میں راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، تم بخشش کی دعائیں تو مانگو، میں بخش نہ دوں تو کہنا، ہے نا؟ تم میری طرف آؤ تو صحیح، میں قریب نہ ہو جاؤں تو کہنا. آؤ تو صحیح میری طرف، میرا ہو کے تو دیکھو، میں سب کچھ تمہارا نہ کر دوں تو کہنا. لیکن تو اصل بات کیا ہے؟ دامن پھیلانا چاہیے، ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور قرآن کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے اور تمام امت مسلمہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی اصلاح کریں.